Ya şarık arif billah şeyhul arab vel acem Hazreti Akdes Mevlana Şah Hakim Muhammed Akhtar sahabdan ve berekatum ke. Hamare dard ko ya rab tu dard e mutabar kar de. ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو وقف سنگ در کر دے میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے کرم سے میری جانِ بے خبر کو باخبر کر دے اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے مزاجِ روبہی کو تو مزاجِ شیر نر کر دے ہماری شام غم کو فضل سے رشک کے سحر کر دے شبِ دیجور کو تو رشک خورشید و قمر کر دے ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشمِ تر کر دے میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جگر کر دے ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سحر کر دے ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سحر کر دے ہماری سرد آہوں کو تو آہِ گرم تر کر دے اور ہم سے دور افتادوں کو تو نزدیک تر کر دے ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے کرم سے نفس امارا کو میرے بے ضرر کر دے تقاضائے گناہ کو فضل سے زیر و زبر کر دے عطائے نسبت عالی سے شاہ بحر و بر کر دے سریا سے میرے ذرے کو مالک فوق تر کر دے منور نور تقویٰ سے میری شام و سحر کر دے دل گم کر دائے منزل کو شمع رہ گزر کر دے ہمارے ذرائے خاکی کو تو رشک گوہر کر دے میری توبہ سے میرے شر کو تو رشک بشر کر دے حضرت والا دام تم کا مقطع ہے سرِ محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے سرِ محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے ہمارے درد کو یا رب تو درد معتبر کر دے کرم سے میری جان بے خبر کو با خبر کر دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. حضرت والا کی نظم جو آپ نے سنی، اصل میں تو یہ مناجات ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں درخواست ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی حضرت والا کی اس درخواست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر ہم سب کو بھی اس میں شامل فرما لیں، اور ہمارا جو آخری مرحلہ ہوگا اللہ تعالی حضرت والا کے ساتھ کہیں سے اللہ تعالی ہمیں بھی اس مرحلے میں سرخرو فرما دے. حقیقت یہی ہے کہ ہمارا درد اللہ تعالی کے یہاں معتبر ٹھہرے تو وہ درد ہے، اگر اللہ تعالی کے یہاں وہ معتبر نہیں ہے تو کسی کام کا بھی نہیں. ہمارے آنسو، ہماری آہزاریاں، ہماری عبادتیں اللہ رب العزت انہیں قبول فرما لے، اللہ کی بارگاہ کے لائق وہ ہوں، تو یقیناً ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا نہ کرے اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہوں تو پھر ہمارے لیے سب چیزیں بیکار. لیکن اس کے باوجود چونکہ کوئی اور در ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، اسی طریقے سے کرتے رہنا ہے. اللہ تعالی ظالم نہیں، اپنے بندوں کے اخلاص کو بھی جانتے ہیں، دکھلاوے کو بھی جانتے ہیں، نیتوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ سے مانگتے رہیے، کرتے رہیے، اخلاص مانگیے، تقوی مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، چھوڑیے مت، کرتے رہیں اور اللہ تعالی سے اخلاص مانگتے رہیں کہ یا اللہ میری نیت کو بھی خالص فرما دے، تقویٰ بھی عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور کوئی بارگاہ ہے بھی تو نہیں. ایک شخص جو طواف کر رہا تھا تو دوران طواف آواز آئی کہ تیرا حج قبول، نہ تیرا عمرہ قبول، نہ تیرا طواف قبول، کچھ قبول نہیں. لیکن وہ پھر بھی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا تھا. کسی نے اس کو کہا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ سنا بھی دیتے ہیں کسی کو، اس نے کہا کہ میاں جب تیرا حج بھی قبول نہیں، طواف بھی قبول نہیں، عمرہ بھی قبول نہیں، تو پھر بھی کر رہا ہے تو کیوں چھوڑ کیوں نہیں دیتا، کیا فائدہ اس عمل کا جب قبول ہی نہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، تو نے تو آج یہ آواز سنی ہے، میں اتنے برسوں سے یہ آواز سن رہا ہوں، لیکن جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا تو اس کا کام ہے، میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، میری ذمہ داری، میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں یہ کام کرتا رہوں. تو آواز آئی کہ اگرچہ تیرے عمل اس لائق تو نہیں تھے کہ ہماری بارگاہ کے لائق ہوتے، لیکن تیری اس بات کی بنا پر اب ہم نے تیرا حج بھی قبول کر لیا، طواف بھی قبول کر لیا، عمرے بھی قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بہانہ ہے، کب وہ قبول فرما لے. اس لیے اعمال تو کرتے رہیے، اس کو مت چھوڑیے، اور جہاں تک بات قبولیت کی امید بھی رکھیے کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرمائیں گے. اگرچہ ہمارے اعمال قبولیت کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے بھی ہیں ہم اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ ٹوٹے بوٹے اعمال، نمازیں، روزے اور جو کچھ بھی اعمال ہیں، جیسے بھی ہو سکا ہم نے کر لیا، اس کے تو قبول فرما لے اور اپنی نیت کو خالص کرے. اس زمانے میں دکھلاوا، ریاکاری بے انتہا، اعمال کے اعتبار سے بھی، دوسرے اعتبار سے بھی، آدمی بس یہ چاہتا ہے کہ میری بڑائی ہو، میری تعریف ہو، لوگ واہ واہ کریں. آج ہر چیز میں ایسے ہی نظر آتا ہے. ایک آدمی نماز بالکل نہیں پڑھتا، نہ جمعے کی نماز پڑھتا، نہ عید کی نماز پڑھتا. ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، دیکھا کہ گھر کے باہر بڑے ٹینٹ وینٹ لگے ہوئے ہیں جناب، گائے بکرے بکریاں بڑے کھڑے ہیں. تو پتہ چلا کہ صاحب چونکہ قربانی کر رہے ہیں تو اس لیے بڑا عظیم شان انتظام کیا ہوا ہے، دو تین گارڈ بھی کھڑے کر رکھے ہیں. اتفاق سے ان کے عزیز میرے ساتھ تھے تو کہنے لگے کہ یہ نہ نماز پڑھتا نہ کچھ، لیکن قربانی اس طریقے سے کرتا ہے. بہرحال اللہ کرے کہ اس قربانی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ باقی عمل بھی کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما دیں. میں نے تو ان سے یہی کہا کہ آپ دعا اس کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو توفیق قربانی کی دی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو جان خرچ کرنے کی بھی توفیق دے. لیکن ہے ریا کاری وہ بے انتہا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو فرما لیں، ورنہ یہ کہ ہمارے اعمال اب بالکل بے جان ہو گئے. نمازوں میں وہ جان نہیں، دعاؤں میں وہ جان نہیں، روزوں میں وہ جان نہیں، کیونکہ ہم دنیا سے تو چھپا لیں گے لیکن اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپتی کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ایک رسم اور رواج، ہر سال عمرے پر جانا ہے، بچوں کے ساتھ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، تو بے شک اللہ توفیق دے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اخلاص ہے نیت کے ساتھ ہو تو بس خاموشی سے جائے، خاموشی سے آ جائے. جیسے کہ الحمدللہ بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر مقصد یہی ہے سب کو آگے بتانا، بس جی وہ ہم تو ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، بس رمضان شریف میں ایک سال پہلے بتاتے تھے جی فلاں تاریخ کو ہم نے سیٹ ویٹ کرا رکھی ہے، وہ جا رہے ہیں. بعض اوقات آزمائش بھی آ جاتی ہے، پھنس جاتا آدمی نہیں جا پاتا. اب سب دنیا کو بتایا ہوا ہوتا ہے، زیادہ پریشان پھر رہا ہوتا کہ جی بےزتی ہو گئی، سارے سب لوگوں کو پتا جا رہا ہو دھو دے رہا کام، پھر رشوتیں دیتا ہے. میں نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو 30-30, 40-50, 50 ایک ٹکٹ پر رشوتیں دے کر، وہ اس سال جو یہ مسئلہ کھڑے ہو گیا تھا تو خود گئے لوگ اسی طرح سے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب کیسا عمرہ ہو، کہاں کا عمرہ، اس لیے اعمال میں اخلاص یہ اصل چیز. اب یہ قربانی کا زمانہ چل رہا ہے، ذلحج کا عشرہ اعمال کا عشرہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اعمال کا حکم دیا ہے، اور وہ اعمال ہیں تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے. اور خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. اور یہ دن ایسے گزر رہے ہیں، والفجر والیال ناشر، ان دن راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں کہ یہ راتیں بھی قیمتی، یہ دن بھی قیمتی. دن میں روزہ رکھو، ایک سال کے روزے کے برابر ثواب. رات میں جاگ کر عبادت کرو، شب قدر جیسی جیسا اجر و ثواب. وہاں تو رات متعین نہیں ہے، لیکن یہاں تو ہر رات شب قدر کے برابر ہے، لیکن ہم کتنی قدر کر رہے ہیں ذرا خود، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لوں کہ ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں، کتنی عبادت ہماری بڑھ گئی ہے اس عشرے میں. اسی طریقے سے عرفے کا روزہ جو آنے والا ہے، اس کا اجر و ثواب ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف، ایک سال آئندہ کے معاف. تو معمولی دولت تو نہیں. اور ہمارے مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امید ہے کہ جب سال آئندہ کے گناہ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک سال زندگی بھی عطا فرمائیں. تو اس لیے عرفہ کا روزہ تو چھوڑو مت، 22 سے اجر و ثواب بھی ہے اور امید ہے کہ ایک سال زندگی کی مہلت بھی ہے. اگرچہ کوئی یہ حدیث سے ثابت تو نہیں یہ بات، لیکن ایک بہرحال بزرگ نے اپنے ذوق کی بات کہی ہے، تو یقیناً ذوق ایسے ہی نہیں ہوتا. عمل کرنے میں کیا حرج، اگر روزہ رکھ لیا اجر و ثواب تو بہرحال ہے نا، زندگی رہی تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک دن جانا تو ہے، ایک عمل آتا ہے. کہ اگر کوئی شخص صبح اتنی مرتبہ ایک دعا ہے خاص اس کو پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ لوہے کی کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرے گی، اور ایک جگہ پڑھا تو اسے اس دن موت نہیں آئی. اب کوئی آدمی اگر اس پر مواظبت کرے، پڑھتا رہے صبح شام، تو یقیناً آئے گی تو صحیح موت، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے، یہ تو ہمارا ایمان. اب اس کے لیے چاہے بھول جائے پڑھنا، کچھ صورت ایسی ہو جائے کہ خدا نہ کرے ایسا بیمار ہو کے بے ہوش ہو جائے، پڑھ ہی نہ سکے، ہوش ہی نہیں ہوگا اس کو، پڑھے گا کہاں سے. تو کچھ نہ کچھ ہوگا، وقت پر آئے گی موت اپنی جگہ پر. لیکن بہرحال اس سے وظیفے کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما رہے ہیں تو اس کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی آدمی کوشش کرے. تو بہرحال یہ ایام جو گزر رہے ہیں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. راتوں کو بھی جاگ کر جس حد تک ہو سکے، چاہے ساری رات نہ سہی، لیکن کچھ نہ کچھ وقت ضرور جاگ کر دو چار رکعتیں آخری رات میں پڑھ بھی لیں. اب آج کل تقریباً 5:45 کا ٹائم ہے صبح صادق کا، اللہ تعالیٰ توفیق دے 5 بجے اٹھ جاؤ، وضو کر لو، قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے، 2-4-6-8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں، اللہ سے مانگ لیں، دعا کر لیں، یقیناً بڑی قیمتی رات ہو جائے گی. اور دن میں توفیق دیں اللہ تو روزہ رکھ لیں، روزانہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اب جو آگے عرفہ کا روزہ آ رہا اس دن رکھ لیں روزہ. مطلب کسی نہ کسی حد تک تو ہم آئیں نا عمل پر، ترک نہ کیا جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک روزہ رکھنا منع ہے، تو یہ بس جاہلوں والی سوچ ہے، شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں. کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ جب کہہ سکتا ہے تو ایک روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ جتنا ہے، تو پورے دن روزے سے رہے گا تو کتنا ثواب ہوگا بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دن ایک روزہ رکھو گے تو وہ بھٹکتا پھرے گا. کہاں بھٹکتا پھرے گا؟ ہندوانہ سوچ، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک بھی رکھ سکتے ہیں، اور زیادہ ہو جائے تو اور زیادہ اچھی بات. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ساری چیز ہاتھ میں نہیں آتی تو جتنی آ جائے وہ تو پکڑ لے. اگر ایک روزہ بھی آدمی رکھ سکتا ہے تو اس کو نہ رکھنے کا کیا مطلب؟ ایک روزہ رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی بڑا اجر و ثواب. اب یہی کیا کم ہے کہ ایک سال گزشتہ کے ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب چاہے وہ صغیرہ گناہ ہی ہوں تو ہمارے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ صبح شام وہی بار 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 کرتے رہتے ہیں. صغیرہ گناہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کیا؟ وہ بھی تو اس لیے ہوتے ہیں کہ نہ کیے جائیں. صرف کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہیں وہ، لیکن جہاں تک گناہ ہونے کا تعلق ہے تو گناہ کا مطلب ہی اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی نافرمانی ہو چاہے بڑی نافرمانی ہو. اس لیے چھوٹی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، بڑی سے بھی بچنا چاہیے. اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ بھائی چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی چنگاری. چھوٹی سی چنگاری ہو تو کیا اس کو ہاتھ میں ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ کوئلہ چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا کوئلہ ہاتھ میں رکھ لو، نہیں رکھ سکتا. تو اسی طریقے سے چھوٹا گناہ بھی، اصل میں ایک مومن اس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں تھا ایک زمانے میں کہ گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ بھائی اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ تو مسلمان کے ذمہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک مسلمان ہو اور کبیرہ گناہ اس کے ذمہ ہو، یہ تصور ہی نہیں تھا. جب کسی مسلمان کے ذمہ کبیرہ گناہ نہیں ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سال گزشتہ گناہ معاف ہوگا، کیونکہ باقی جو صغیرہ تھا وہ اس سے عمل سے معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ کے جو صغیرہ ہونے والے وہ بھی معاف ہو جائیں گے سارے. اور کبیرہ کا تو تصور ہی نہیں ہو گیا. فوراً توبہ کر کے جب تک کوئی اللہ کو راضی نہ کر لے اس وقت تک ایک مسلمان کو چین نہیں آ سکتا. جس طرح چھوٹی سی پھانس اگر کھس جائے تو ہوتی تو بالکل معمولی سی پھانس ہے، لیکن چین نہیں آتا جب تک اس کو نکلوانا لے. اب چاہے وہ گھر میں کسی بڑی بوڑھی کے پاس جا کے بیٹھ جائے یا کسی کے پاس جا کے بیٹھا وہ بیچاری سوئی لے کے اس کو کرتی رہے گی یہاں تک کہ وہ نکلے گی، وہ اتنی سی ہوگی کہ وہ نظر بھی نہیں آتی بعدوں کا، لیکن اس کی وجہ سے پورا جسم بے چین ہوتا ہے. اسی طریقے سے گناہ بھی اگر انسان کر لے تو جب تک توبہ نہ کر لے اس کو بے چینی ہونی چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ بھئی ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا تو کیا ایسی بے چینی ہوتی کہ جب تک ہم اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، توبہ نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں چین جو ہے وہ نہ آتا ہو. اگر الحمدللہ ایسی کیفیت ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھئی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہم توبہ کیے بغیر سوتے نہیں ہیں، روئے بغیر، گڑگڑائے بغیر بعد آتے نہیں ہیں. ضرور اللہ کی بارگاہ میں رونا بھی چاہیے، گڑگڑانا بھی چاہیے، اور معافی تلافی کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کی قدر کیجیے، راتوں کو جس حد تک بھی ہو سکے آدمی جاگنے کی کوشش کرے، ورنہ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ فرض نماز جماعت سے مرد حضرات پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور گھر میں خواتین وقت پر نماز پڑھ لیں عشاء کو عشاء کے وقت میں اور فجر کو فجر کے وقت میں، انشاءاللہ انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. لیکن یہ کم تر درجہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے بڑھ کر ہو. یہ کام تو اکثر لوگ عام دنوں میں بھی کر لیتے، اس لیے اس سے کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اوور ٹائم بھی تو لگاتے ہیں آپ، اور اوور ٹائم پر اگر یہ پتا ہو کہ بھئی اوور ٹائم لگانے کے جو ہے وہ فی گھنٹہ اتنے پیسے ملیں گے تو شوق سے لگاتا آدمی، بلکہ جان بوجھ کر کہتا ہے کہ بھی میرا ذرا اوور ٹائم بھی ہونا چاہیے، مہینے میں 10-15 گھنٹے زیادہ ہو جائے کام تاکہ کچھ پیسے حاصل ہو جائیں. تو دین کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارا اوور ٹائم ہے. تھوڑا سا اگر اوور ٹائم لگ گیا تو اجر و ثواب کس قدر. تو آدمی جب دنیا کے لیے چند پیسوں کی خاطر اوور ٹائم کرتا ہے تو عبادت میں بھی اوور ٹائم اس کو ہونا چاہیے کہ جو عام طور پر معمولات ہیں ان سے کچھ بڑھ کر بھی تو کرو. لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے تو ہمیں خوب سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن دینی اعتبار سے جہاں ذہن کو چلنا چاہیے وہاں بند ہو جاتا ہے، چلتا ہی نہیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. قربانی جن لوگوں پر واجب ہے کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کریں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر واجب نہیں بھی ہے اور اگر کسی نے کر لی تو انشاءاللہ بھائی سے اجر و ثواب ہے. اس لیے کہ ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. اس لیے آپ سے خود فرمایا کہ فطیبوا بها نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، یعنی دل میں رنج نہ ہو کہ اتنے پیسے خرچ ہو گئے. یہ پیسے آئے کہاں سے؟ دیے تو اللہ ہی نے. البتہ ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، بس ایسا جانور ہو جو صحیح صحت مند ہو، بظاہر دیکھنے میں بھی اچھا ہو. لیکن اب یہ کہ آدمی اس کے لیے 50-50 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہو اور بلا وجہ پھر اخباروں میں تصویریں بھی ساتھ میں کھنچوا رہا ہو، تو یہ اس میں ریاکاری کا شائبہ ہے. اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے. لیکن بہرحال ایسی صورت سے بچنا چاہیے کہ خدا نہ کرے آدمی خواہ مخواہ میں بدگمانی کوئی اس کے بارے میں بدگمان ہو. اور اسی طریقے سے اب یہ جو راتیں چل رہی ہیں، آج کی رات ہے یوم الترویہ کہلاتی ہے، سعودیہ میں تو آج ہی ہو چکی تو یہ ابھی چل رہی ہوگی مغرب تک، پر ہمارے یہاں آج یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات، آج کی رات بھی خاص، یعنی یہ ویسے تو 9 رات 10 کی 10 راتیں جاگنے والی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 8 تاریخ 9 تاریخ اور پھر 10 تاریخ ان 3 راتوں کی، اور یہ عید الفطر کی جو چاند رات ہے اس کی 4 راتیں اور چوتھی نصف شعبان 15 شعبان کی رات، ان کی باقاعدہ الگ سے فضیلت بیان فرمائی. اس لیے آج کی رات بھی جاگنے والی ہے، کل کی بھی جاگنے والی ہے، پرسوں کی بھی جاگنے والی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو جس حد تک ہو سکے جاگنے کی کوشش کریں. اور جاگ کر کرنا کیا عبادت؟ گھومنا پھرنا نہیں. بعض لوگ بازاروں میں نکل جاتے ہیں کہ آج جاگنے کی رات ہے، گھوم رہے ہوتے ہیں طارق روڈ پہ ادھر ادھر، لیکن جاگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. جاگ کر کچھ کرو بھائی، وہ تو وہاں جانے سے تو جو تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اسٹاک میں جو جمع کیا ہوا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. اس لیے بازاروں میں گھومنے کی ضرورت نہیں، ضرورتاً آدمی جائے تو اس میں حرج نہیں، جائے اور فوراً آ جائے، اور اس میں بھی اس کا اہتمام کرے کہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یہ کلمہ پڑھتا رہے بازار میں، اور اس نیت سے بھی جائے کہ جو ملے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا میں، تو ان شاء اللہ اجر و ثواب بھی ملے گا ساتھ میں. بعض صحابہ کرام جاتے اسی لیے تھے کہ بازار میں جا کر سلام کو عام کریں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو، عام کرو اس کو. تو نیت کے اوپر ہے کہ ہم کس نیت سے جا رہے ہیں، اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ. شریعت کا قاعدہ کہ ضرورت ہو تو تقدر ہو بقدر ضرورت، جو ضرورت ہے وہ بقدر ضرورت ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. تو جس حد تک ہمیں اپنا کام نمٹانا اس حد تک اگر بازار میں ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت کے بعد سے گھومنے پھرنے کی نیت سے، اس نیت سے کہ دیکھو بھائی بازار میں سجاوٹ کیسی ہے، رونق کیسی ہے، میلہ کیسا لگا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آدمی خالی تو وہ پھر گناہ میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے قربانی جن لوگوں پر واجب ہے ان سب کو کرنی چاہیے. یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر ابھی اتفاق سے مجھے مغرب کے بعد ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ والد صاحب زندہ ہیں اور تین چار بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سب شادی شدہ ہیں، یعنی بہن بھائی، اور سب صاحب حیثیت ہیں، لیکن کہتے ہیں چونکہ والد زندہ ہیں اس لیے والد صاحب یہ قربانی کر دیتے ہیں سب کی طرف سے. میں نے کہا بھائی روٹی بھی وہی کھا لیا کریں، ابا نے کھا لی سب کا پیٹ بھر گیا. یہاں تو میں نے کہا کہتا نہیں بھائی، ابا کو ملے نہ ملے ہم نے تو کھانی، اور کوشش کرتے ہیں کہ ابا سے اچھا کھائیں، چپ کے کھا لیں، ہمیں پتا بھی نہ چلے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہر ایک اصل میں اس میں جو اعتبار ہے وہ ملکیت کا، مال کی ملکیت، جس کی ملکیت میں مال ہے اور اتنا مال ہے جو ضرورت سے زائد بھی ہے. حتیٰ کہ زکات کے لیے تو سال گزرنا بھی شرط ہے، اس میں تو سال گزرنا بھی شرط نہیں. کسی کے پاس اگر عید کے دن سے ایک دن پہلے اتنا مال آ گیا کہ جو اسے صاحب نصاب بنا دے تو اسے چاہیے قربانی کرے. اس لیے گھر میں بعض اوقات خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، لیکن کہا ہی جاتا ہے صاحب یہ کماتی تو نہیں ہے نا بچاری، کہاں سے قربانی کرے. بھائی جو زیور ہے وہ بھی تو مالی ہے، اگر کسی کے پاس 50,000 روپے ہوتے تو اس میں سے خرچ کرتی. اب 50,000 کا زیور ہے تو کیا اسے نہیں بیچا جا سکتا؟ کہتے ہیں کہ کہاں سے لائے گی، اس کو بیچنا پڑے گا. تو 50,000 میں سے اگر 10,000 بھی نکلتے ہیں تو 10,000 کم تو ہو گئے. اسی طرح اگر تھوڑا سا سونا بیچ دیا، کوئی بالی بیچ دی، کوئی بندا بیچ دیا، کوئی انگوٹھی بیچ دی، اور اس سے 10,000 روپے حاصل ہو گئے تو وہ بھی وہی چیز ہے، فرق کیا ہے؟ اس لیے مال سونا جو ہے، سونا چاندی، مال تجارت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویسے تو مال نہیں ہے. خاتون نے مجھے بھی ایک پرچہ لکھ کے بھیجا لمبا چوڑا، اس میں یہی تھا کہ جی میرے پاس وراثت سے کچھ مال ملا تھا، میں نے شادی کر دی ایک بچے کی، اب اس میں سے کچھ رقم باقی ہے، لیکن اگر اس کو میں قربانی کر لوں تو پھر آگے جو ضرورتیں ہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں کالج میں، ان کی فیسیں بھی جاتی ہیں، اور بہت ساری ضرورتیں بیان کی، اس طرح ان کے پاس کچھ اور زیور بھی تھا، مطلب زکات ان پر واجب تھی تو قربانی کیوں واجب نہیں ہوگی؟ بہرحال ان کو میں نے مسئلہ لکھ دیا جو بھی لکھنا تھا، لیکن یہ بات میں کہا عام ذہن میں یہ ہے کہ بھائی مال ہے لیکن وہ تجارت میں لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے تو وہ بھی تو مال تجارت ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے. کہیں تجارت میں لگا ہوا ہے، کہیں کسی کو دیا ہوا ہے، اب وہ مال واپس اگر آ سکتا ہے تو ضرور اس سے قربانی بہرحال واجب ہو جاتی ہے. بہرحال مسائل کو مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہیے، دارالافتاء میں چلے جائیں، وہاں معلومات کر لیں. اگر قربانی واجب ہوتی ہے تو خوش دلی کے ساتھ کیجیے اس کو، انشاءاللہ اس کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت اتنا عطا فرما دیں گے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی ہمیں اپنی محبوبات قربان کرنی چاہیے، دل کے وہ بخل کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان نہیں کرتے. حالانکہ حدیث میں، قرآن مجید میں بلکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کوئی شخص نیکی کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز پر اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے. بعض صحابہ کرام میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنی سب سے محبوب چیز کسی کا باغ تھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ حاضر ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی سارا نہ کرو، بلکہ کچھ آپ نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ اپنے عزیز کسی رشتے دار کو دے دو. اب آدمی یہ آج کل یہ بھی بڑا کہ بھی اپنے عزیزوں کو نہیں دینا، ساری دنیا کو بانٹتا پھرے گا لیکن اپنے عزیز رشتے داروں میں اگر مستحق اور محتاج ہیں ان کی مدد ہم نہیں کرتے. بلا خرابیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ مال کی محبت دل میں پیدا نہ ہو. ہمارے دلوں میں مال کی محبت بھی اس قدر ہے کہ جان چلی جائے مال نہ جائے. چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پہلے زمانے میں مثال یہ دیتے تھے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو اس لیے اس کی محبت بھی دل سے نکالنی چاہیے. اور وہ ہوگی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے. اب جو وقت بھی آ جائے، زکات کا وقت آئے زکات نکالیے، قربانی کا وقت آ جائے قربانی کیجیے، کہیں صدقے کی ضرورت ہے تو وہ کر دیجیے. تو یہ اس سے انشاءاللہ مال کی محبت دل میں کم ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین رکھیے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود سے مال گھٹتا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے, اور صدقات کے اندر زکات بھی شامل. قرآن مجید میں بعض جگہ صدقات کے لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن وہاں مراد زکات ہوتی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, یہ پورے جو ہے مصاریف زکات بیان کیے گئے لیکن لفظ جو استعمال ہوا وہ صدقے کا, انما الصدقات للفقراء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ایک مرتبہ جب وہ کھجور جو تھی وہ منہ میں رکھ لی, آپ نے فرمایا کخ کخ, یہ نکال دو, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یعنی یہ مال ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم کھائیں اس کو, صدقے کا مال. تو بہرحال بات یہ ہے کہ صدقہ ہو زکات ہو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو کرتے رہنا چاہیے, اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سے مصیبتیں بھی دور فرما دیتے ہیں, پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بس نہیں کافی ہے, انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو کچھ, خیال تو یہی تھا پانچ دس منٹ ہی بیان ہو جائے گا, لیکن اصل میں آج نظم بھی جلدی جلدی پڑھتی, وہ سالکوں کو تیز تر کر دے کہ دعا جو تھی وہ تو دوسروں کے حق میں تو قبول جب ہوگی ہوگی, لیکن بہرحال ایک سالک کے حق میں تو ہو گئی کہ تیزی سے راستہ طے کر لیا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے وہ اس منزل اس راستے میں کامیاب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم تیز تر ہو جائیں, یعنی مستعد ہو جائیں, اور جب بھی موقع ہو اس میں کسی سے پیچھے نہ رہیں. باقی آپ سب حضرات دعائیں کرتے رہے, اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے. فردن فردن تو ہر آدمی کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا, لیکن یقیناً آپ جو موجود ہیں وہ, اور جو موجود نہیں ہیں اسی طریقے سے, اور بہت سے لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب حضرات کو جزائے خیر بھی دیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کے حق میں دعا کرتا ہے اور وہ مسلمان موجود نہ ہو, یعنی غائب ہونے کی حالت میں, غیبوبت کی حالت میں, تو اللہ تعالیٰ وہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے. تو ہم جب دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے, اس لیے اس میں کسی مسلمان کے لیے جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے حق میں بھی دعا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دیں, اور یہ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نے جو غلط ٹھیک کیا ہے بھی یہ استقامت بھی ہو, اس پہ مستقل ہو کے اور زیادہ بہتر ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ پھر دین کا کام لے لے, اپنی رضا کے لیے اس کو استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے ہم سب کو جس کو بھی صحت عطا فرمائی ہے یا بیمار بھی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, چاہے حالت صحت ہو چاہے حالت بیماری ہو, ہر حال میں اللہ کو ہم نہ بھولیں. اور بعض بزرگوں نے فرمایا بھی کہ جب آدمی بیمار ہو تو بس اندازہ لگا لے, اگر بیماری میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا تو پھر یہ اس کے لیے عذاب, اور اگر بیماری ہے اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. تو ہر آدمی اپنا جائزہ بھی لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کسی حال میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی, نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما. یا اللہ ٹوٹا پھوٹا جو ذکر ہوا اپنے فضل خاص سے اسے قبول فرما. یا اللہ اگرچہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں, ہمارا منہ اس لائق نہیں کہ تیرا پاک نام اپنی زبانوں سے لیں, یا اللہ یہ تیرا احسان و فضل و کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو آپ نے توفیق بخشی ہے اپنا پاک نام لینے کی. اے اللہ بابرکت نام کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے. یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں رکھتے، تو ہی بخشنے والا ہے، اپنے فضل خاص سے ہماری بخشش فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، دوستوں کے دوستوں کی، جس جس نے دعاؤں کے لیے کیا ان سب کی، یا اللہ مغفرت کاملہ فرما دے. یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے، یا اللہ مغفرت کاملہ فرما دے. یا اللہ ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجت پوری فرما دے. ہمارے بھائی شفیع، ان کی والدہ بیمار ہیں سر، دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دیں. اسی طرح خاتون کینیڈا میں رہتی ہیں، ان کا آپریشن ہونے والا ہے، آپ کا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں. اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، والدین جو بھی ہوں بیمار ہوں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. بھائی کامران کی والدہ، والد اور اسی طریقے سے جو دیگر بیمار ہیں ان کے خاندان میں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور اس دعا کو یا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، اے اللہ ان کو اس کا اپنے فضل و کرم سے بہترین بدل و جزا عطا فرما. الہ العالمین برکت عطا فرما، خیریں عطا فرما، ہر شر سے، فتنوں سے انہیں محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے بھائی عمران حج کے لیے گئے ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں حج مقبول عطا فرما. اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے بہت سے ساتھی بھائی اشفاق وغیرہ، ان کے اہلیہ مظہر، ان کے اہلیہ اسی طرح، اور دیگر بھائی اشرف اور ان کے اہلیہ وغیرہ وغیرہ گئے ہوئے ہیں، اور آج الحمدللہ حج کا عمل شروع ہو چکا ہے. اے اللہ اگرچہ ہم دور افتاد ہیں، لیکن تو اپنے فضل خاص سے ہمیں، اے اللہ انہیں شمار فرما لے، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما. ہمیں بھی یا اللہ جانے کی، حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ محروم نہ فرما، تیرے بندے ہیں یا اللہ، عاجز ہیں یا اللہ، اسباب بھی نہیں رکھتے، تو اپنے فضل خاص. یا اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچا کر اپنے فضل خاص سے حج مقبول عطا فرما، عمرہ مقبول عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان گئے ہوئے ہیں سب کے حج کو قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ایسا قبولیت والا حج انہیں کرا، اس کی انوار و برکات پورے عالم اسلام پر ظاہر ہو جائے. مسلمان جو ذلتوں میں اے اللہ پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دے. یا اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جو لبیک اللہم لبیک کی صدایں وہاں غلط ہو رہی ہیں، اے اللہ ہمارے لبا ہمیں اس میں شامل فرما دے. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے. یا اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ حجاج کرام شوق بنا میں ہے، اور اس کے بعد پھر عرفات کل حج کے لیے جائیں گے، جو سب سے بڑا رکن ہے، وہاں بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے وہاں کی حاضری کو بھی قبول فرما، اور ہمیں بھی جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں بھی دینی اسلامی حالت بہتر نہیں ہے، لوگوں میں اخلاق نہیں ہے، یا اللہ بددیانتی آ گئی ہے، اللہ تو اپنا فضل فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم بہت دور ہو گئے، یا اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی وقت لوگوں کی نظروں میں کم ہو گئی، یا اللہ پھر سے بحال فرما دے. یا اللہ اس لیے کہ اس میں ہماری تباہی ہے، اگر ہم دین سے دور ہو گئے تو دین کا نقصان ہے، نہ آپ کا نقصان ہے، یا اللہ ہمارا ہی نقصان. آپ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. یا اللہ فضل و کرم فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما. میرے چھوٹے بھائی مقبول، ان کے اہلیہ کا کل انجیوگرافی ہے، اور وہ تکلیف میں اس وقت دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عطا فرما دے. اور اسی طریقے سے اور جو بیمار ہیں، یا اللہ ہماری بیماریوں سے بھی آپ واقف ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی.
اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ساری بیماریاں دور فرما دے, اللہ ساری بیماریاں دور تمہارے اعتبار سے بھی ہمیں تندرست فرما دے, قوی فرما دے یا اللہ, جسمانی اعتبار سے بھی تندرست اور قوی فرما دے, سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخون تک اللہ جو بیماریاں ہیں آپ جانتے ہیں, اپنے فضل خاص سے اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما کر صحت کاملہ عاجل عطا فرما, اللہ شفا کاملہ عاجل عطا فرما, یا ہمارے تمام ساتھیوں کی یا اللہ حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما, ان کے عزیزوں رشتہ داروں والدین سب کے حق میں قبول فرما, اللہ جب تک زندہ رہے عافیت کی زندگی عطا فرما, جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا